بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. آج بتاریخ 15 فروری 2015 درود سوائے شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز ایسے سمت 74 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کی بغور سماعت فرمائیں گے. ایک ساتھی نے بڑا طویل سوال کیا ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی حرکت ہوتی ہے یا پتہ نہیں کس کی طرف سے حرکت ہوتی ہے, بہرحال اس کو لے کر غیر مسلم میڈیا اور غیر مسلم لوگ نشانہ بناتے ہیں اور بہت سارا مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اور ہمارے علماء اور حکما جو ہے وہ سارے کے سارے اس بات پر اجلاس کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ اسلام امن پسند ہے اور اسلام امن و شانتی کا دین ہے اور فنا چاہیے صاحب کو اور بلایا جاتا ہے اور لوگ کو سنتے ہیں اور لوگ مسلمان خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ یہ ساتھ کمپنی میں مبتلا ہیں. ساتھ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کیسی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکان میں کام کیا, تحفظ کے لیے کام کیا, تو اب ایسے حالات میں بالخصوص ہندوستان کے اندر تو مسلمان جب اگر کسی ایسی چیز کا ہو تو کیا کریں, کیا دین کو کیسے پھیلائیں اور اپنے پیغام کو کیسے پھیلائیں اور امن کا پیغام ہی پھیلاتے رہیں اور کوئی دوسرا کام بھی ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ رہنمائی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہمارے بھائی کے جو سوال ہے وہ سوال ہر نوجوان اور سچے مسلمان کی آواز, دل کی آواز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں. اب ایسے موقع پر میں اپنے نوجوانوں اور اپنے ساتھیوں کو اولاً تو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے. مسلمان اس وقت اپنے مذہب کے لحاظ سے ہی فتنے میں ہیں, اپنے حفاظت کے لحاظ سے ہی فتنے میں ہیں, اپنے معاملات کے لحاظ سے فتنے میں ہیں, اپنی معیشت اور اپنی معاشرت کے لحاظ سے فتنے میں ہیں. اس چیز کو ذہن میں پہلے رکھنا چاہیے اور فتنوں کے موقع پر ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس پر انسان کو توجہ دینا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر استنبول کتاب سننا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, فتنوں کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کرنی ہے اور اپنے علماء اور اپنے کردار سے جڑ کر کے رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اصل مشکل جو ہے وہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے خلاف ایسا کر رہے ہیں, یہ اصل مشکل نہیں ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مستفی سے سارے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ ہم اور آپ, ہم نے ہر آدمی یہ رونا روتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس پر آواز بلند کرتا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے, لیکن اصل جو کوشش ہونی چاہیے, اصل جو کام ہونا چاہیے اس کے لیے نہیں کرتا. مثال کے طور پر اس موقع پر سب سے اہم چیز یہ ہے کتاب و سنت پر عمل کے باوجود آپس کے اندر جوڑ پیدا کیا جائے. ہم یہاں پر صورتحال یہ پہنچ گئی ہے کہ جو اختلافات ہمارے قابل برداشت دنیا میں سے برداشت نہیں کرتے, ہم بسا اوقات بعض جزوی مسائل لے کر کے اور وہ دینی مسائل نہیں تو سارے دنیاوی مسائل لے کر کے آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے اور لڑتے رہتے ہیں. جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول ولا تنازعوا فتفشلوا, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچے, ہم نے کہ ہر آدمی نہیں سوچے, آواز ہر آدمی بلند کرتا ہے کہ ہاں آپس میں نزاع اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا کردار جو ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے. تو اپنی مجلسوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا, حتیٰ کہ ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے لوگ ایک ہی مدرسے میں ایک ہی مسجد میں معمولی سے تھوڑی اختلاف ہوتا ہے, تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے, اس اختلاف کے بنیاد بنا کر کے وہ آپس میں تفرقہ بازی کر دیتے ہیں. حالانکہ ذرا میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں, اس کے اوپر غور کریں کہ صحابہ کرام اختلاف سے بچنے کے لیے کس قدر خدا تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے کس قدر وہ یعنی سمجھیے کہ صورت حال پر غالب آیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نے اپنے اجتہاد سے ایک مصلحت کی بنیاد پر, جس کے ابھی ذکر کا موقع نہیں ہے, ایک مصلحت کی بنیاد پر دو رکعت کی بجائے چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے, سارے مسلمان ان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے پیچھے نہیں بھی پڑھتے تھے, اکیلے اپنے خیمے پڑھتے تھے, پھر بھی دو ساری رکعت پڑھا کرتے تھے. تو سوچنے کی بات ہے, یہاں پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ دو رکعت کیوں نہیں عمل کیا, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تمام لوگ جہاں سے اللہ کے رسول سے سنت کیا ہے, وہی رکعت ہے نا. اور یہ کہا کرتے تھے کہ افسوس کاش کے ان چار رکعت کے بجائے میری دو ہی رکعت اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی, مقبول ہوتی. اب ہوتا کیا تھا, حضرت عبد الرسول یہ تو کہتے تھے, لیکن چار رکعت اپنے ساتھیوں نے پوچھا, ایسا آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر اور پڑھ بھی رہے ہیں, یعنی کہنے کا حق بات بیان کیا لیکن اس اپنی سچائی کو آپس میں تفرقہ جدائی کا اختیار نہیں کرا دیا. سنت نبوی, سنت صدیقی, سنت عمری معروف ہے جو دو ہی رکعت ہے. انہوں نے اصل میں کیا الخلاف اور شرع, اختلاف کیا ہے, شرع اور برائی. ہمارے لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی جس کی الگ الگ مسجدیں بنا لینا, الگ مدرسے بنا لینا, الگ حقہ سے الگ پارٹیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. آج دیکھیے دور نہ جائیے, دیوبندی بریلوی جو چھوڑ لیے, خود اہل حدیث کے اندر کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں. ہم ہر گروپ میں جگہ اپنے کو سلطی کہتا, وہ اپنے کو سلطور, اپنے کو حدیث, اپنے کو حدیث کہتا ہے, ایسا صحیح کہ نہیں سمجھے کیا بات ہے بھائی. تو تیسری بات یہ ہے کہ عام لوگ, ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے محرم جو وصیت ہے, میری وصیت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت کو پڑھنے کا موقع ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ. جب کوئی امن کی بات یا خوف کی بات ہوتی ہے تو لوگ اٹھتے ہیں. آج جیسے تھوڑی سی بات رہتی گئی اور ہر آدمی کی زبان پر وہی چیز چلتی رہتی اور ہر آدمی اپنے طور پر نتیجہ اور فتویٰ نکالتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یہ منافقین کس طرح کمزور ایمان والوں کی بدھیوں کی بیان کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر رسول اور ولی امر یعنی حاکم ہیں, عالم ہیں, ان کی طرف جو ہے اس کو پھیر کے العالم الذي يستنبطونه منه, جو مسائل کا استنباط کرتے ہیں اس کو جان جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر مان لیا جائے کہ آپ بقول علماء کی غلطی ہے, لیکن ہمیں ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان سے جدائی اختیار نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ان کے قریب رہ کر سمجھانا اور ان کو صحیح راستے کے اوپر لگانا چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ساتھیوں کہ دشمن ہمارے خلاف ہے, اصل مسئلہ یہ ہے وہ تمہارے اندر بیٹھنا ہے. تمہارے اندر سب سے پہلے دین پر پرتنا اور اس کے بعد دین کے برتنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اپنے اندر اختلاف اور تفرقہ بازی نہ پیدا کریں.
اب ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, آپ کے واٹس ایپ گروپ کے سوال جواب کو میں MP4 میں ویڈیو کی شکل میں فیس بک پر اپلوڈ کر رہا ہوں, یعنی ساتھی اس کی یاد چاہتے ہیں تو کوئی طرح
اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی زندگی قبول فرمائے, ہے کہ نہیں ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض. واٹس ایپ پر آ گیا تو فیس بک وغیرہ پر آنے میں کوئی اعتراض نہیں
ہے. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف 2 سال سے الگ رہ رہے ہیں, ہسبینڈ پہلے سے شادی شدہ تھا, جھوٹ بول کر دوسری شادی کی, دوسری شادی سے ان کی ایک بیٹی ہے جو ماں کے ساتھ رہتی ہے, دوسری وائف طلاق چاہتی ہے پر ہسبینڈ دے نہیں رہا ہے, دوسری وائف ایسے میں کیا کرے, وہ طلاق کیسے لے, عزت کیسی پوری کرے, وہ سارا کام خود کرتی ہے, پلیز جواب دیں.
صحیح, دیکھیے اس قسم کے مسائل جو آتے ہیں ان سے متعلق ہمارا ہمیشہ یہ جواب ہے کہ یہ مسائل محلے کی کمیٹی وغیرہ کے ساتھ مل کر کے حل کیا جا سکتا ہے, رشتے داروں کو جمع کر کے حل کیا جا سکتا ہے, ایسے نہیں ہے. اب اگر عورت دیکھیے اس نے دوسری شادی کی ہے, یہ وجہ جواب نہیں ہے طلاق مانگنے, ایسے نہیں شریعت نے اسے اس کے لیے دیا. ہاں اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے, آپ کے جو فرعی حقوق ہیں وہ ان کے قبول نہیں آتا ہے, تو اس کے لیے آپ اس کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں. اب کمیٹی ہوگی, قاضی ہوگا, وہ یہ دیکھے گا کہ ہاں بھائی عورت سب بجانب ہے تو وہ شوہر کے اوپر اجتماعی طور پر, اخلاقی طور پر اس گھر پر زور ڈالے تو اس کو طلاق دے دے, ہے کہ نہیں. اگر حد بجانب نہیں ہے تو کہیں بھائی تم کھلا لے لو, اور اگر حد بجانب ہے, شوہر طلاق دینے پر تیار نہیں ہوتا ہے, تو اگر مسلمانوں کی کوئی معتمد علیہ کمیٹی ہے جس کا اعتبار ہے تو وہ فسخ سے نکاح کا بھی حکم لگا سکتا ہے. جب نکاح فسخ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ عدت گزار کر کے اپنی دوسری شادی کرنا چاہے گی تو شادی کر لے گی, ہے کہ نہیں. البتہ طلاق کی عدت اور خلع کی عدت میں دونوں میں فرق ہے. طلاق کی عدت 3 حیض ہوگی اور خلع کی عدت کیا ہوگی؟ 1 حیض ہوگی.
تھوڑا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی دبئی میں کام کرتے ہیں, بلدیہ میں بلدیہ کی گاڑی چلاتے ہیں, جس میں ان کا کام ہوتا ہے کہ بلدیہ کی گاڑی سے کچرا وغیرہ اٹھا کر کسی جگہ دوسری جگہ ڈالنا ہوتا ہے. تو لہٰذا جب وہ پھینکتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں, کیبل وغیرہ, لوہے کی چیزیں, راڈ وغیرہ, اسٹیل وغیرہ انہیں ملتا ہے, تو وہ اس کو لے کر آتے ہیں اور بیچتے ہیں, اور اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو کچھ تھوڑا رکھ لیتے ہیں, اور خود جو میری غریب بہن ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, جبکہ کمپنی کا قانون تو یہی ہے کہ یہاں سے اس کو لے جانا ہے اور کسی دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو دفن کر دینا یا اس کو جلا دینا. بہرحال کمپنی سے یہ کمپنی کا رول ہے, لیکن یہ اس میں سے اگر کوئی کام کی چیز ہے تو اس کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بیچ کر کچھ اپنا پیسہ بنا کر کچھ خود لیتے ہیں اور کچھ دوسروں کو دے دیتے ہیں. کیا یہ چیز ان کے لیے جائز ہے؟
کوئی حرج کی بات نہیں, اس لیے کہ جو چیز نارمل ہے, پھینکی جا رہی ہے, بیکار جا رہی ہے, نہیں جس نے کوڑے میں ڈالا ہے اس کا مطلب ہے اس کی ضرورت نہیں. اللہ ایک غلطی سے کوئی قیمتی چیز جو ہے آ جاتی ہے, صحیح کہ نہیں ہے. جیسے یہاں اس شہر کے اندر کوڑے میں ایک عورت کے 99,000 ریال چلے گئے تھے. وہ ہوا کیا تھا کہ اس نے فریزر میں اپنا تیر میں کر کے رکھا تھا, اتنی کمر کر کے رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے. اب وہ کہیں چلی گئی چھٹی میں, اپنے بھائی کو اپنی چابی دی تھی تو اس کی فریج خراب ہو گئی, بدبو آنے لگی, تو اس کے بھائی نے کیا سمجھا کہ پیسہ ہوگا تو میں کھانے پینے چیز اٹھا کر کے پورے میں ڈال دوں نا. تو یعنی اگر ایسی کوئی چیز ملے جو قیمتی جس کا اہتمام ہے غلطی سے چلی گئی ہے تو اس کو تو اس سے واپس کرنا. البتہ معمولی جو لوگ آ رہا ہے کہ اس چیز ہے یہ کھانے کی, اس چیز پھینکنے جو چیزیں ہیں لکڑی وغیرہ, اگر اس کو استعمال کر کے وہ بیچ لے رہے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیے اس سلسلے میں اگر کہ کمپنی منع بھی کرے تو کمپنی سے اختلاف کی صورت نہ پیدا ہو, تعارف کی صورت نہ پیدا ہو, ہے کہ نہیں. اور اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس میں تو اس کو پھینکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
یہاں پر یہ بھی میرے سوال آتا ہے کہ بس جگہ پر جو بقالے وغیرہ میں یا کسی اور جگہ پر آدمی جو ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب اس کا کام ایک دو دن کے اندر پھینکنا ہی ہوتا ہے, تو اب ایسی جو اس کی حالت رہ گئی ہے پھینکنا ہی ہے, اور سامنے والے کو مدیر سر اس کو بتا دیں, وہ بتانے تک بھی وہ خراب پھینکنے میں بلدیا میں چلی جائے گی کسی, تو ایسی صورت میں اس کا استعمال کرنا ہے کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دینا, کیا حکم ہے؟
دیکھیے جو چیز جس کی ہے, یہاں پر اس نقطے پر غور کریں, جس کی ہے جو چیز وہ اس کے لیے جب تک قابل استعمال ہے کسی دوسرے کو اس کی ذات بغیر نہیں جائے, ایسا نہیں. ایک دن دو دن باقی ہے وہ اس کے لیے قابل استعمال ہے,
یہ ممکن ہے آئین ممکن ہے کہ چیز اتنی زیادہ ہے کہ ناممکن ہے کہ وہ اس کو کھائے یا
استعمال تو کر سکتا ہے. جیسے یہاں پر ہوا
تو
ہے اس کو پتا نہیں ہے, اس کو بتایا جائے کہ ایسی صورت حال ہے کیا کر رہے ہیں, اس کو ہم توضیح کرتے ہیں کوڑے پھینک دیں. اگر کہتے ہیں کوڑے پھینک دیں تو پھینک لو,
تو کوڑے پھینکنا جائے
اس کے اوپر ہوگا, اس کے اوپر نہیں ہوگا. یہاں پر سر میں جو سامان ہے اس کو خود اس کا مالک کیا ہے وہ پھینک دیا ہے, لیکن یہاں پر اس کا مالک نہیں نکالا ہے, ذرا سا کہہ دو.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں, صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کا کون کون حدیث کی کتابوں میں ہے، حدیث کا نمبر اگر بتا دے تو بہت مہربانی.
دیکھیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے وہ حدیث نمبر تو ظاہر بات ہے ہم نے اس کو ابھی نوٹ نہیں کیا ہے، البتہ یہ بات ہے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بسند صحیح ثابت ہے. مسند احمد میں حضرت حرب اطائی کی روایت ہے جو شاید مسند پانچویں جلد میں ہے. صحیح ابن خزیمہ میں وائل ابن قدر کی روایت ہے اور سنن ابو داؤد کے اندر طاؤس رحمہ اللہ کی مرسل روایت ہے. یہ تینوں روایتیں ہیں اور تینوں روایتیں مل کر کے ایک قوت دیتی ہیں جس سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی تقویت ملتی ہے. اور ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر سے بسند صحیح ثابت ہے جو انہار کے مراد کیا ہے سینے پر ہاتھ رکھنا ہے.
اگلا سوال ہے فاطق حسین، میرا سوال ہے کہ ہمارے والد تین بھائی ہیں، میرے بڑے والد کے کوئی اولاد یا لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنا پورا جائیداد ہم لوگوں کو کے نام لکھ دیے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہمارے بڑے بھائی اس میں حصہ نہ لیں کیونکہ وہ بہت پریشان کرتے ہیں، بات بات میں جھگڑا کرتے ہیں، کیا ان کے مرنے کے بعد ان میں ان کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ سنت کی روشنی میں بتائیں.
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاچا جو ہے یا بڑے ابو اپنے بھتیجوں کو اپنی زندگی میں مار اس لیے دے دے رہے ہیں تاکہ چاچا کے جو بھائی ہیں یا بڑے ابو کے بھائی ہیں اس میں حصہ نہ پائیں. دیکھیے مسئلے کی نوعیت اصل میں یہ ہے کہ شرعی طور پر کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے اپنا مال کسی کو وصیت نہیں کیا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت اس میں آپ طرف سے انشاء ہونا ہے کہ انسان 60 سال تک جنت میں جانے کا کام کرتا ہے لیکن جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو وصیت کے اندر ظلم کر جاتا ہے تو اس کو جانے والی ہو جاتا ہے. ویسے بغیر نیت کے یعنی اس کی یہ نیت نہ رہی ہو کہ ہاں بھائی ہمارے ورثہ کو مجھے نقصان پہنچانا ہے، اپنی زندگی میں اپنا مال کسی کو سیوا کر دے صدقہ کر دے الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں جو نوعیت ہے کیا ہے تاکہ بھائیوں کو یہ چیز نہ ملے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے مال میں جب تک بھائی زندہ ہیں لیکن بھتیجوں کا حق ہے نہیں، انہیں اجازت ہے ایک تہائی مال کی وصیت کرنے کی، ایک تہائی مال کسی تک اپنے بھائی بھتیجوں کو کر جائیں، اس کے بعد جو مال ہے اس طرح طور پر تقسیم ان کے بھائی کہہ رہے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب عشاء کی نماز کا وقت کتنے بجے تک ہوتا ہے؟
بھائی عشاء کی نماز کا وقت اس کو گھڑی سے اس کی تحدید نہیں کیا، اس کی تحدید کی جائے گی رات کے آدھے حصے سے، رات کے آدھے حصے سے. اب مثال کے طور پر آج کل سورج کا ریٹ ڈوبتا ہے
6 بجے میں،
چلیے 6 بجے لے لیں اور سورج نکلتا کے بجے ہے
7 بجے
تو اب 6 اور 7 کو درمیان میں کتنا پڑ رہا ہے؟ بولے کہ 13 گھنٹہ ہے. اب 13 گھنٹہ کو آپ درمیان میں تقسیم یا رات کتنے گھنٹے؟ 13 گھنٹے کی ہے نا. ہاں تو رات کو آپ جو ہے کتنے میں تقسیم کر دیں؟
رات سورج طلوع ہونے تک شمار کی جائے گی،
وہاں سے رک جائے گی اور تقسیم کر دیں یہاں تک پہنچے دو رات 8 منٹ.
یعنی 13 گھنٹے کو 2 میں تقسیم کی جائے گا تو یعنی 6.5 گھنٹے
عام طور پر 11:30, 12:30 یہی جو ہے رات کا آدھا حصہ بنتا ہے. اس سے پہلے پہلے نماز پہلے میں ہے تو گویا کہنا کا مطلب ہے کہ عام حالات میں 11 بجے کے بعد انسان پڑھنے کی کوشش نہ کریں. یہ میں یہاں کے لحاظ بتا رہا ہوں، دماغ وغیرہ کے لحاظ سے نہیں ہے کہ نہیں، دماغ وغیرہ تو اور پہلے جایا تھا، ابھی رات ہو جائے گی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ حافظ قرآن کا کیا وہ بنا وضو کے جہرن قرآن پڑھ سکتا ہے؟
ہاں زبانی پڑھ رہا پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں، چاہے حافظ قرآن ہے یا غیر حافظ قرآن ہے، چاہے حافظ قرآن ہے یا غیر حافظ قرآن ہے، جہرن بغیر مصحف کو ہاتھ میں لیے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے.
اگلا سوال ہے سعدی نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر بہت ساری باتیں اس تعلق سے بتائی گئی ہیں کہ آپ کتاب میں علامہ ابن حجر مکی سے جو باتیں آئی ہیں کہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پر جایا کرتے تھے، وہاں سے مراد منت وغیرہ مانا جاتے تھے، لمبی پوسٹ کا کیا جواب ہے؟
دیکھیے اس کا جواب اصل میں دو ہے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں بغداد میں کوئی ایسی خبر بنی نہیں تھی جس کی زیارت وغیرہ کی جائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ امام شافعی سے جس سند سے نقل کیا گیا ہے اس سند پر علماء نے کلام کیا ہے، علامہ البانی نے بھی ضعیفہ نے، علامہ معلمی رحمہ اللہ نے مجرد تنقید کے اندر اس پر اچھی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ یہ قصہ ثابت ہے ہی نہیں. اور اس قصہ کے ثابت نہ ہونے کی سب سے واضح دلیل ہے کہ امام شافعی کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں میں سے کسی نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا. امام شافعی کے شاگردوں اور شاگردوں کے سالوں کسی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں کہیں بھی درج نہیں کیا. تیسری چیز یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے الام میں جو اپنا مسلک لکھا ہے وہ اسے مکروہ لکھا ہے کسی کی قبر پر جا کر کے دعا کرنے اور کھڑے ہونے. اب یہ بہت غیر معقول سی بات ہے کہ امام شافعی اس چیز کو مکروہ سمجھ رہے ہیں اور وہی کام جا کر کے امام شافعی پر رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر کریں. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ قصہ جھوٹا اور من گھڑت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں جمعہ کی اذان کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا گیا. ساتھی نے اس کا اردو ترجمہ کرنے یا اس کے مسئلے کو سمجھانے کی درخواست کی ہے کہ جمعہ کے دن خطبے کے تعلق سے، یعنی جمعہ کے دن اذان ایک ہو یا دو ہو، اس تعلق سے امام شافعی کا کیا رجحان تھا، کیا مسلک تھا اور کیا صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے؟
کیونکہ یہ جو پوسٹ بھیجی ہے اس سلسلے میں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام کے اندر مثلا یہ نقل کیا ہے کہ دوسری اذان ایجاد کس نے کی ہے؟ حضرت معاویہ نے کی ہے، وہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب عنہ کے زمانے سے ہے. بعض لوگوں کا قول نقل کیا حضرت معاویہ نے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ غیر صحیح یہ ہے کہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایجاد کیا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو کچھ بھی صحیح ہو، چاہے عثمان نے ایجاد کیا ہو یا حضرت معاویہ نے، جس پر اللہ کے رسول کے زمانے میں عمل تھا اسی پر عمل کرنا میرے لیے بھی زیادہ مقبول ہے. جی
سبھی سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد لوگ اکثر سر نہیں ملواتے، سر کے کچھ حصے سے تھوڑے بال کاٹ لیے کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا بھی عمرہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اکثریت ایسا کرتی ہے. برائے مہربانی سید اسی روز میں جواب دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے عمرے کے کاموں میں سے ایک کام اپنے بال کا کٹانا اور کھلانا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاء اللہ محلقین رؤوسکم ومقصرین. اب اس سے پتا چلا کہ کھلانا ضروری نہیں ہے، بال کو کٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن کٹانے کے لیے راجح قول یہی ہے کہ انسان اپنے سر کے بالوں، سر کے اکثر حصے یا پورے سر کے بالوں کو کٹائیں گے، نہیں کہ دو چار دن سے کاٹ لیتے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصرین کہا ہے، یعنی مقصر بال کٹانے والا وہی مانا جائے گا کہ جس کو بال کٹانے سے پہلے اور بال کٹانے کے بعد آدمی دیکھے تو کہے کہ ہاں بھائی اس نے بال کٹایا ہے. اب اگر وہاں جو کینچیوں سے دو جگہ تین جگہ چار جگہ پانچ جگہ کاٹ لیتے ہیں, دیکھنے والا عمرے سے پہلے بھی کہے گا اس کے بال ویسے عمرے کے بعد بھی کہے گا. تو اصل یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کتنے لوگ کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں, یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہمیں رہنمائی دیتی ہے, ہے کہ نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ انسان اپنے پورے بالوں کو کٹائے یا پورے بالوں کو چلائے, چلانا افضل ہے کٹانے کے مقابل میں.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, جس پوسٹ کے اندر جیسے وہ خود بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دوہری اور اقامت اکیلی کا حکم دیا ہے, لیکن میں انڈیا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس اذان بھی دوہری کہی جاتی ہے اور اقامت بھی دوہری کہی جاتی ہے, تو کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے, کیا اس کا کیا حکم
ہے؟ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے, ایک مؤذن حضرت بلال تھے اور کبھی کبھار ان کے ساتھ حضرت عبدہ بن مکتوم بھی اذان دیا کرتے تھے, اور دوسرے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جنہیں آپ نے حرم شریف کا مکہ مکرمہ میں مؤذن بنا کر کے بھیجا تھا اور انہیں اذان سکھلائی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو تھی وہ وہی ہے جو آج حرم کے اندر ہو رہی ہے, ہے نا, یا عموماً پر اہل حدیث اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, یعنی اذان کے جملے ڈبل ہیں اذان میں اور اقامت میں وہ کہہ رہے ہیں اقامت اس طرح کے علاوہ, ہے کہ نہیں. اور حضرت بلال کی اذان نہیں تھی, اور بخاری شریف نے جس کا حوالہ دیا ہے وہ اسی کا ذکر ہے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان ڈبل کا اور اقامت کے تاریخ ہے. دوسری روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو نہیں, البتہ سنا ابو داؤد وغیرہ میں ہے, وہاں ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو محذورہ کو اذان سکھلائی, وہ اذان تھی اذان ترجیع کے ساتھ تھی, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد آہستہ کے دو بار کیا کہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد اپنی آواز کو بلند کرے اشہد اللہ الہ الا اللہ, ترجیع کے صرف 19 کلمے تقریباً ہو جائیں گے, ہے نا. یہ اذان ترجیع کے ساتھ تھی, اور اقامت جو انہیں سکھائی ہے وہ کیا سکھائی ہے, دوہری اذان سکھائی ہے. تو دونوں طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر اذان بغیر ترجیع کے دی جائے, جیسے آج کل اذان دی جاتی ہے, تو اقامت پہ کہیں کمی جائے, اور اگر اذان ترجیع کے ساتھ دی جائے, جیسے کہ آپ نے حضرت کو سکھائی, اور ہندوستان میں بعض جگہ پر مؤذنین اہل حدیث جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اقامت کیا کہی جائے, ڈبل کہی جائے, جیسے کہ حضرت محضورہ کو آپ نے سکھائی تھی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں ایک بریلوی بھائی سے جب بحث کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تم چاہے کسی بھی سنت سے محبت کر لو, اس پر عمل کر لو, جتنا کہ دین پر عمل کرو, خدا کا خوف رکھ لو, قیامت پر یقین کر لو, جب تک تم کسی فرقہ میں شامل نہ ہوگے اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو لہٰذا جنت میں جانے والا وہ فرقہ ہی ہے, جب تک تم کسی فرقے میں شامل نہیں ہوگے اس وقت تک تم جنت میں جا نہیں سکتے. اس کا میں کیا جواب دوں؟
اصل میں یہ سوال جو ہے بریلوی کا, یہ کہنا حدیث نہ سمجھنے کی دلیل ہے. اگر پوری حدیث پڑھا ہوتا وہ اللہ کروں گا تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ یہ جو جس فرقے کو وہ کہا جا رہا ہے جنتی کہا جا رہا ہے, وہ فرقہ وہ نہیں ہے جو الگ ہوا ہے کسی جماعت سے, ہے کہ نہیں, اس کا نام ان کے مقابلے میں فرقہ کہا گیا ہے, نہ یہ حقیقت میں وہ کسی جماعت سے تفرق کر کے جدائی اختیار کر کے فرقہ بنا ہے, ہے کہ نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کون ہے, تو آپ نے کہا کہ ماں انا علیہ وہ اصحابی الجماعہ, یعنی جس راستے پر میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہ وہی چیز ہے. اب اس سے جو الگ ہو رہے ہیں گویا یہاں سے تفرق ہو رہا ہے اور وہ فرقے بنتے جا رہے ہیں, تو کیونکہ اب ان کے مقابلے میں ہے اس لیے ان کو مجازن فرقہ کہا گیا ہے, وہ حقیقت میں فرقہ نہیں ہے, کہ نہیں. اسی لیے ان کا نام ہمیشہ سے یا تو پہلے سنہ والجماعہ رہا ہے, یا اہل حدیث رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہی نام رکھا ہے، ان کا یہی نام رکھا ہے، اور تابعین وغیرہ کے زمانے میں بھی ان کا یہی نام تھا، ان کا یہی نام تھا، محدثین کے زمانے میں ان کا یہی نام تھا، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی ابن مدینی رحمہ اللہ، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی کہ ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے گی، ہے کہ نہیں، تو کہا کہ اگر یہ جماعت اہل حدیث نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کون سی یہ جماعت ہے. یہ محمد ابن سیرین جب راویوں پر نقد کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے شروع میں ہم لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے حدیث بیان کرنے والا کون ہے، کیوں؟ اس لیے تو سب جھوٹ عام نہیں ہوئی تھی، لیکن جب لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا اور جماعت اور گروپ بندی کرنی شروع کر دیے تو ہم پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کتنی حدیث بیان کی ہے، اگر وہ اہل سنت سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے، اور اگر اس کے علاوہ ہوتا تو ہم حدیث نہیں لیتے. تو اہل سنت کس سے کہا گیا ہے؟ یہ وہی جماعت ہے جو اللہ کے رسول وسلم کی جماعت چلی آ رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ اور ان کی تاریخ پڑھیے آپ، ان کی صفات پڑھیے تو ان کے اندر یہ ہوگا کہ انہوں نے کسی ایک امام کی تقلید کو لازم نہیں پکڑا تھا، نہ ہی عقیدے میں اور نہ ہی کس نے فقہ کے اندر، بلکہ وہ اسی راستے پر رہے جو راستے پر اللہ رسول نے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا.
اگلا سوال ہے، اسی سے مجھے سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں جب کسی بھی ساتھی کو دین کی بات کرنے جاتا ہوں تو مجھے وہابی کہتے ہیں، جبکہ میں اپنے آپ کو وہابی نہیں مانتا بلکہ میں اپنے آپ کو مسلمان ہی مانتا ہوں، تو کیا میرے لیے وہابی مان لینا ضروری ہے یا صرف میں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہوں تو میرے لیے کافی ہے؟
آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، مومن کہیں، عباد اللہ کہیں، جو اللہ کے رسول کا نام رکھا ہے، ہے نا، اہل سنت و جماعت کہیں، اہل حدیث کہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ چاہیں اپنا جو نام رکھیں، اپنا نام جو رکھیں، یہ وہ نام ہے جو حدیث اور سلف کے ثابت آئے ہیں، جو نام ہم نے ابھی آپ کو گنائے ہیں، ہے نا، اور لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کریں. آج یہ نہیں ہے علماء اہل سنت کو کبھی لوگ حسویہ کہتے رہے ہیں، کبھی لوگ مجسمہ کہتے رہے ہیں، اور اس زمانے میں وہابی کہنا شروع کیے، آج ان کو دہشت گرد وہابی کہتے ہیں، یہ ان کے نام ان کے اوپر الزام لگایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، جو لوگ ان سے پہلے کتاب دیے گئے مشرکین سے تم بڑی تکلیف کی باتیں سنو گے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے، یہ بڑے عزم کی بات ہے، تو آپ صبر سے کام لیجیے، ان کے کہنے سے آپ اپنی دعوت کو اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا نہ چھوڑیے. آپ کو جو نام دے آپ ان سے کہتے ہیں، میرا نام یہ خوابی نہیں ہے. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، کیا آفسے میں صرف لڑکے کے بال نکالنا ہے اور لڑکی کے بال نہیں نکالنا؟ کیا چھوٹی بچی کے بال الگ کرنا مکروہ ہے؟ اور عقیدے میں بال کے وزن کا سونا یا چاندی خراب کرنے کی حدیث صحیح ہے یا نہیں؟
کیونکہ جہاں تک بال کا تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ازا کہا ہے، اسے ازا کہا ہے، اور عقیقے کو مناسبت ہے کس پہ؟ قربانی سے، شادی سے، گویا ہے نا، جس طریقے سے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ بے گناہ ہوتا ہے، ایسے حاجی اپنے حج سے فارغ ہوتا ہے تو کیا ہے؟ بے گناہ ہے. جب اللہ کے رسول نے اسے ازا کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑکے کا بال ہے، لڑکی کا اسے کٹایا جائے گا. کسی بھی حدیث کے اندر یہ تفریق وارد نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں اتنے فرق کیا جائے گا. آپ لوگ جانتے ہیں جو حدیث خود قرآن حدیث میں وارد ہے، اگر اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے تو وہ رجال اور نساء ہر ایک کو، اور جو بال منع کرنے کی حلق کرنے کی حدیث میں صحیح ہے وہ عام بڑی عورتوں سے متعلق ہے، ہے کہ نہیں؟ اس کی زینت ہے، نہ ایک ہی بچی سے متعلق ہے نا. لہذا اصل یہ ہے کہ بچی ہے یا بچہ ہے اس کا بال کھلایا جائے گا، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے وزن کے مطابق چاندی کے صدقہ کرنے کا، تو وہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے. چلنا کے رسول کے حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضرت حسن حسن کے عقیقے کے موقع پر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک لمبی پوسٹ بھیجی ہے رفع الیدین کی حدیث کے تعلق سے، بڑی لمبی ہے، ہم اس میں وقت لگانا نہیں چاہتے، لیکن ایک نئی چیز کے اندر لکھی گئی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو مشہور روایت رفع الیدین کی، اس کے بارے میں اس پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ایک جیسی نہیں ہے، ان کی حدیث میں شدید اضطراب ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟
بھائی امام حافظ حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ہمارا خاص کرمانی یا کسی کا قول نقل کر کے اس بات لکھی ہے، اسی پر میں وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ تکلم الرجل فی غیر فنہ، اگر آدمی کا جو موضوع نہیں ہے اس سے الگ ہٹ کر کسی اور موضوع سے متعلق بات کرتا ہے تو عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے نا. تو یہ بیچارے ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ حدیث صحیح کیا ہے، حدیث سب مسترد ہوتی ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے. آج یہ 14ویں صدی کے احناف کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی حنفی عالم یا متقدمین نے، میں غیر کی بات نہیں کرتا، کسی اور عالم نے اس کو مسترد قرار دیا ہے، سوچنے کی بات ہے. وہ حدیث جس پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہو، وہ حدیث جس کی صحت پر علماء کا اجماع چلا آ رہا ہے، آج کے لال مجکر ہے کہ نہیں، لال مجکر آج کے یہ کیا کہتے ہیں حدیث مسترد ہے. تو آج سے پہلے یہ کسی نے نقطہ پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے. امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شاگردوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، سالم نے اور نافع نے، سالم نے اور نافع نے. اور ان سے زیادہ تر جو روایت بڑھی ہے وہ زہری کی ہے، اور ہاں سالم کی زہری سے ہے، اور کسی ایک راوی سے، اور سفیان ہے نا. ان لوگوں کی روایت شروع نماز میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے، یہ تین جگہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے. کتنا تواتر، متواتر ثابت ہے. اب اس کو ضعیف قرار دینا، اب اس کا معنی تو یہی ہے کہ کوئی سورج نکلا ہوا ہے نا. اب کوئی آدمی کیا کہے کہ کبھی کبھی اگر اس کے اوپر ہے نا دھواں آدمی کوئی وہاں پر چھوڑ دے، یہ نہیں کہ حقیقت میں نہیں دھواں چھوڑ دے اور کہیں سورج نہیں نکلا ہوا ہے، یہ دیکھو سورج چھٹ گیا کہ نہیں چھٹ گیا، کسی طرح کے کمرے میں رکھ دے اور کہہ دیکھو سورج نہیں نکلا ہوا ہے، یہ تو کیا جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے. آج تک کسی بھی قابل اعتماد آج تک اس وقت محدث نے اس حدیث کو مسترد یا ضعیف نہیں قرار دیا ہے. اب ہمارے بھائیوں کو چونکہ الرجی ہے صحیح حدیثوں سے، حسن بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے ہمارے حنفی بھائیوں کو، اور یہ جو متأخرین کو الرجی ہے، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ضعیف کرنا چاہتے ہیں. الامان الحدیث
جزاکم اللہ خیر، واسطے جزا یہ تھی کہ سن 74 ہمیں سے خود بھی سنے گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. اور مزید درود کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے www.islamidawa.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.